ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا, مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص محبت کا معاملہ ہوتا ہے, مگر شیطان مومن کو مسلمان کو مایوس رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. یہ بدگمانی ہے, اسے توبہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اور اچھی امید رکھنی چاہیے. تھوڑی بہت مشکلات آ جاتی ہیں, اسے مومن گھبرا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب پریشانیاں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے مومن سے, ہاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے حالات بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں, اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں, پہلے سے زیادہ مستعد ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے کہ اگر اس کو کوئی ناموافق حالات پہنچتے ہیں تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور ہر انسان اللہ تعالی کی طرف چل رہا ہے, جسے سلوک کہتے ہیں. سلوک کے معنی اللہ کا راستہ طے کرنا. ہر انسان اللہ ہی کی طرف آخرت کی طرف رواں دواں ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہر روح آخرت کی طرف رواں دواں ہے, سالک ہے, چل رہا ہے. البتہ انجام کے اعتبار سے جو ہے اس کا راستہ مختلف ہے. جو کافر ہے, مشرک ہے, خدا کا انکاری ہے, وہ اس کا راستہ تو بالکل ہی مختلف جہنم کی طرف ہے, اور یقیناً وہ اللہ کی ناراضگی کے سائے میں جی رہا ہے اور اللہ کی لعنت کے سائے میں جی رہا ہے. اور جو مومن ہے ان میں جو طبقات ہیں کہ ایک فاسق اور فاجر ہے, جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا, نادم نہیں ہوتا, یہ بھی برا راستہ ہے. لیکن اگر جب تک کہ اس کے سینے میں ایمان ہے تو اس کا راستہ بھی ہے تو جہنم کی طرف, لیکن آخر جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں ایمان کی بدولت ڈالا جائے گا. اور البتہ اس میں خطرہ یہ ہے شدید کہ گناہوں کی حالت میں اگر اس طرح مسلسل رہے تو بعض اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے اور کفر پر خاتمہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ مومن بھی جو ایمان والا تھا, گناہوں پر اصرار کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو کر جہنم میں چلا جاتا ہے, اور جو ایمان قائم رہا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. اور ایک طبقہ ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ استغفار و توبہ کرتا رہتا ہے, نادم رہتا ہے, تو اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ایمان پر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. اور ایک طبقہ ہے اولیاء اللہ کا, جن کو اللہ تعالی گناہوں سے محفوظ بھی کر دیتے ہیں. وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ کرنے نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اخص الخواص میں شامل فرما لے تو کچھ عجب نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں. ان مومنوں کو جو بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, چاہتے نہیں ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہوں لیکن بشری کمزوری سے بار بار مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن پھر نادم بھی رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں, اور آئندہ گناہوں والی زندگی سے پکا عزم بھی کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستغفر بنا دے, تواب بنا دے, توابون میں شامل کر لے. محدثین فرماتے ہیں ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, کہ جو مستغفر ہے کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, وہ بھی متقین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. گناہ سے اللہ تعالیٰ جب توبہ کرتا ہے بندہ تو گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو گواہوں سے بھی مٹا دیتے ہیں, اس کی فائل بالکل صاف ستھری کر کے بلکہ اس کی سیئات کی جگہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو ہر آدمی اللہ کی طرف چل رہا ہے مگر کسی کا راستہ بالکل ہی خطرناک ہے, دوزخ کی طرف ہی یقینی طور پر, اور کوئی آدمی تھوڑی تھوڑی ترقی کر رہا ہے, کیونکہ ایمان کی بدولت, کلمے کی بدولت ہر انسان اللہ کی طرف کھینچ رہا ہے, جنت کی طرف کھینچ رہا ہے. جتنی مدت ایمان پر وہ گزارے گا زندگی, جتنی اس کی ایمان پر گزرے گی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان پختہ اور اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور ایک ایمان والا وہ ہے جو خوب تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, اعمال صالحہ کرتا ہے, اس کی ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی تیز ہے, اور گناہوں پر یہ استغفار بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس کا راستہ بہت تیزی سے طے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ترقی کی طرف, اللہ کے قرب کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے معاملے میں اپنے قرب کے راستے میں تیز تر کر دیں. ان کی جان رب لے چلا, ان کی جان رب لے چلا, میری کشتی کا میرا ہمنا خدا, میری کشتی کا میرا ہمنا خدا. نا خدا کے بنے کشتی چلانے والے والا, یعنی یہ جو غم اور ہم مومن کو آتے ہیں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مومن پر یہ غم اور مصائب اور مشکلات اور دل پر جو غم اللہ کے راستے میں چلنے میں آتا ہے, یہ اس کا ناخدا ہے, اس کی کشتی, زندگی کی کشتی چلانے والا ہے, ایمان کی کشتی چلانے والا ہے. ان پر صبر کر کے یہ رفتہ رفتہ اللہ کی طرف سفر طے کر رہا ہے. ان کی جانب لے چلا, میری کشتی کا میرا ہمنا خدا, خون حسرت کی وہ عشرت ملی, خون حسرت کی دو عالم ہوا جس پر فدا, ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے, اس کو ناراض نہیں کرتا, خوش رکھتا ہے, آسمان والے کے ذمے ہے کہ اس کو خوش رکھے. ہزاروں مصائب کے باوجود اس کا دل پرسکون رہتا ہے, خوش رہتا ہے. خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی, ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا. میری حسرت کی بہاروں نبو, میری حسرت کی بہاروں نہ پوچھ, اہل عشق بن گئے رے گدا, پہلے عشق بن گئے میرے گدا. مراد اللہ والوں اللہ والے ہیں. اللہ والے چونکہ اپنی حسرتوں کا خون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حسرت کے بدلے ان کے دل کو پربہار کر دیتے ہیں. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. پھر اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھانے پر لوگ اب فخر سمجھتے ہیں. گدا کے معنی فقیر کے ہیں یعنی, اور دنیا دار اہل اللہ کے گدا بن گئے, فقیر بن گئے, ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. میری حسرت کی بہاروں نہ پوچھ, اہل عشق بن گئے میرے گدا. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی, سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی. میری حسرت میرے دل میں ہے صدا, میری حسرت میرے دل میں ہے صدا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میری, سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا, سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات پوری تو کر لی, خوشی پوری ہو گئی, دل سے باہر ہو گئی. اور میری حسرت جو میں نے اللہ کے لیے غم اٹھایا اللہ کے راستے میں, وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو گیا, ہمیشہ میرے دل میں مخزن بن گیا ہے. میرا دل اللہ کے حسرت راستے کی حسرت اٹھانے کا, غم اٹھانے کا, وہ غم میرے دل میں ہی, کیونکہ حسرت دل میں رہ جاتی ہے اور عشرت دل سے باہر ہو جاتی ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ یہ سوچ لو, ذرا فیصلہ کر لو کہ بے وفا چیز کون سی ہے, عشرت ہے یا حسرت. جو چیز ہمارے ساتھ رہے وہ با وفا ہے, جو ہمیں چھوڑ جائے وہ بے وفا ہے. تو عشرت دل سے باہر نکل گئی, اس کا مطلب ہے یہ ناخوشی جو اللہ کو ناخوش کر کے جو خوشی حاصل ہوئی وہ بے وفائی ہے, اور اللہ کو خوش کر کے جو حسرت حاصل ہوئی وہ با وفا ہے. تو با وفا چیز کو لینا چاہیے اور بے وفا چیز کا خود ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی, میری حسرت میرے دل ہے صدا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میری, سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. رحمت میر پر سایہ گمن, ان کی رحمت میر پر سایہ گمن. دو بظاہر میر ہے غم میں پڑا, دو بظاہر میر ہے غم میں پڑا. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے, تو یہ حسب حال بھی ہے اور ان لوگوں پر بھی یہ فٹ ہو جاتا ہے جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہتے ہیں. اس دولت کی اہل ظاہر کو خبر ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خانقاہ میں بیٹھے اور خواہ مخواہ بیٹھے ہیں, خانقاہ ہے خواہ مخواہ ہے, کیا کرتے ہیں, بیکار بیٹھے رہتے ہیں. اور ان کو دنیا کے مزوں کا کچھ پتہ نہیں, مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے, ظاہراً جو ہے بالکل فقیروں کی طرح رہ رہے ہیں. تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی بھی یہی شان تھی کہ حضرت بالکل فقیروں کی طرح رہتے تھے, سادگی کے ساتھ رہتے تھے, اگرچہ دل میں بڑی بادشاہت رکھتے تھے, بڑی بادشاہت رکھتے تھے, بادشاہت کی دولت تھی ان کے پاس. یہ اہل ظاہر کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جی رہے ہوتے ہیں، خانقاہ کے اندر گناہ نہیں ہوتے، اور اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی جستجو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم عطا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا بڑی دولت ہے۔ حضرت نے اس کو فرمایا ہے اپنے ایک شعر میں، وہ فرماتے ہیں کہ بودن با غربت بر درت، بہتر ز تاج سلطنت، کم تر ز گرد کوچہ ات، جاہو جلال قیصر۔ حضرت ہی نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا، یعنی کسی اللہ والے کے در پر پڑا رہنا، یہ تو حضرت نے اپنے شیخ، ہمارے شیخ حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مدح و تعریف میں اشعار میں یہ شعر کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے، اور آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہو جلال سے بہتر ہے۔ ہاں، شاہانہ جاہو جلال سے بہتر ہے، مگر اہل ظاہر جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے نقصان میں ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، ہمارے پاس بنگلے گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور یہ بظاہر بیچارے جو ایسے ہی پڑے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں کیا دولت ہے۔
ان کی رحمت میل پر سایہ گن، وہ بظاہر میر ہے غم میں پڑا۔
ہمارے سامنے حضرت والا رحمہ اللہ سے لوگ کچھ بات فرماتے تھے، بات کرتے تھے، حضرت والا رحمہ اللہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے امتحاناً فرماتے تھے کہ میر صاحب، اگر آپ کو $10,00,000 کوئی دے نوکری کے لیے تو آپ جائیں گے، کریں گے نوکری؟ تو حضرت فرماتے تھے ہنس کر کے، حضرت اگر سلطنت ہفت اقلیم بھی کوئی میرے قدموں میں ڈال دے تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت اپنی عطا فرماتے ہیں، اور دین کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، جتنی بھی محبت اللہ نے ہم کو اپنی عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے، اس کی ہمیں قدر اور قیمت کی توفیق نصیب فرمائے، قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما دے۔ جس حال میں بھی ہم ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، اور جو کچھ بھی حضر توفیق ہم کر رہے ہیں، یہ بڑی دولت ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے ہم پر، جو ہم اللہ کو جس درجے میں بھی یاد کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پر خوب شکر کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت میں خوب اضافہ بھی ہو، اور اضافے پر، شکر پر اور مزید اضافے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس میں اضافے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، کتنے لوگ غفلت میں ہیں اور آپ نے ہمیں توفیق دی اپنے دربار میں، سجدہ رو ہونے کی آپ نے ہمیں توفیق دی، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی، اپنا نام لینے کی توفیق دی، کلمے کی تکرار کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، ذکر اللہ کی توفیق دی، اولیاء اللہ سے تعلق جوڑا، ان سب کی قیمت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں ہمیں خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔
ان کی رحمت نیل پر سایہ گن، گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا، خواجگی ان کی ہماری بندگی، خواجگی ان کی ہماری بندگی، جس طرح جس طرح
یہ بڑی بڑی زبردست نصیحت ہے اور یہ وہ مقام ہے جو حضرت ہمیں سکھلانے کی کوشش فرما رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جس کا نام ہے تسلیم و رضا. تسلیم و رضا جس حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ رکھے ہیں اس حال میں بندے کو چاہیے وہ خوش رہے, مطمئن رہے, یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں, ہمارے حالات سے واقف ہیں, تمام حالات انہی کی طرف سے آتے ہیں اور جو حالات بھی وہ ہماری طرف بھیجتے ہیں وہ ہمارے لیے 100% مفید ہیں, اس سے نہ کم اس سے نہ بڑھتی. جو رزق ہمیں دے رہے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ بالکل ہمارے لیے کافی ہے, نہ اس سے کم ٹھیک تھا نہ اس سے زیادہ ہمارے لیے ٹھیک تھا. اسی طرح جو بھی حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے, اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, بھاری مشکل راستہ, اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے. تو جس حال میں اللہ تعالی ہمیں رکھیں اس حال میں ہم راضی اور خوش رہیں. ہاں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال لے کر آ گئے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کی سب چیز, دیکھا کہ ان کے جو لباس تھا اس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے, کہ وہ بٹن بھی انہوں نے جہاد میں اللہ کے راستے میں دے دیے تھے. تو ان کے لباس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے, گھنڈیوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام آیا کہ پوچھو میرے صدیق سے کہ کیا اس حال میں اللہ سے راضی. جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام آیا ہے تو خوشی سے جو ہے گویا کے ناچنے لگے اور فرمانے لگے, انا راضٍ عن ربی انا راضٍ عن ربی, میں تو اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. اب دیکھو دنیا کی زندگی تو ان کی بھی گزر گئی, ہماری بھی گزر رہی ہے, کافروں کی بھی گزر رہی ہے, فاسقوں کی بھی گزر رہی ہے, ہر طرح سے زندگی گزر رہی, لیکن کامیاب کون ہے؟ آخر وہ بھی چلے گئے, بہت سے لوگ چلے گئے دنیا سے, لیکن جو اللہ کو راضی کر کے چلے گئے اب ان کے کتنے عیش ہوں گے, کتنے مزے ہوں گے. اب تو جنت میں ان کو درجات عالیہ دیے جائیں گے, ایسے مقامات دیے جائیں گے کہ وہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے, ایسے عیش و عشرت کے سارے ان کے نعمتیں ان کو دی جائیں گی. بس تھوڑی سی زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے حکموں پر قربان کر دیں, شریعت کے حکموں پر قربان کر دیں اور کسی کی رعایت اس میں نہ کریں, پھر انشاءاللہ تعالی عیش ہی عیش ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ سب سے بڑا درس ہے, درس بندگی ہے کہ جس حال میں اللہ تعالی ہمیں رکھیں ہم اس حال میں اللہ سے راضی رہیں, شکایت نہ کریں, بے صبری نہ کریں, ناشکری نہ کریں, بلکہ ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حال ہمارا ہے اسی حال میں رکھنا ہمارے لیے مفید ہے, اسی حال میں رہنا ہمارے لیے مفید ہے اور ہم کو اس حال میں دیکھنا ہی ان کو پسند ہے. وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے, بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تربیت فرما رہے ہیں, حکمت کے ساتھ اس کے حالات کو رکھے ہوئے ہیں, اس کے حالات کو تبدیل کرتے ہیں, کبھی تغیر آ جاتا ہے, کبھی ترقی آ جاتی ہے, کبھی کس طرح کبھی کس طرح, جس طرح بھی وہ پالیں, سمجھو جس حال میں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے ہمارا یہ حال ہے, لہذا تک چلانا واویلا کرنا ناشکری کرنا اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تسلیم و رضا نصیب فرمائے. خواجگی کی ہماری بندگی جس طرح تو ان پر رہ رضا, خنجر تسلیم سے دوستو خنجر تسلیم سے دوستو ہو رہی ہے غیر سے سب جانتا. خنجر تسلیم یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن ڈال دینا, جیسے کہ کوئی خنجر لے کے آئے تو اگر محبوب ہوگا تو گردن ڈال دے گا کہ لے لو ہمارا سر حاضر ہے. اور خدا تعالیٰ ہی ایسے محبوب ہیں جن پر سر کٹتے ہیں. ایک کیا سو مرتبہ بھی سر کاٹ دیں تو پھر کیا سستا سودا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے. تو خنجر تسلیم سے دوست, اس خنجر تسلیم کے ساتھ زندگی گزارنے سے, یعنی اللہ کے حکم کے آگے گردن ڈال دینا ہے, اگرچہ طبیعت کو مشکل معلوم ہو رہا ہے شریعت کا حکم اس پر عمل کرنا, لیکن یہ خنجر ہم نے اپنی گردن پہ لے لیا, تسلیم کر لیا کہ اللہ ہم آپ ہی کے حکموں پر جیئیں گے اور آپ ہی کے حکم پر مریں گے اور شریعت ہی پر اور سنت ہی پر ہم زندہ رہیں گے, اسی پر ہم مریں گے. تو یہ ہماری گردن حاضر ہے. طبیعت کیا چیز ہے, ہماری گردن حاضر ہے, آپ جس طرح چاہے ہماری جان میں اپنا تصرف فرمائیے. تو ایسے آدمی کو انعام کیا ملتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ 100 جانیں عطا فرماتے ہیں, 100 جان. ظاہر میں اس کے پاس کوئی مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوتے, لیکن اس کا قلب جو ہے وہ 100 جان سے مشرف ہوتا ہے. بڑی دولت اس کو ہاتھ آ جاتی ہے. نیم جاں بستان دو ست جاں دہت, اونچ در وہمت نیاید آ دہت. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نیم جاں کر دیا غم نے, نیم جاں کر دیا, نیم جاں اللہ تعالیٰ نے کچھ غم دے کر ہمیں نیم جاں کر دیا, آدھی جان لے لی, لیکن پھر 100 جان عطا فرما دی. اس کی بدلے میں 100 جان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے. لوگوں کے باتیں بنانے سے یا یہ سوچنے سے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے, برابر چلتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ کیفیت بھی نصیب ہوگی, 100 جان بھی دل میں عطا ہوگی. اور حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر ساری زندگی بھی کوئی کیفیات اور کوئی ثمرات ہمیں دکھائی نہ دے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سنت اور شریعت کا راستہ نہیں چھوڑ رہے, اللہ نے اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے, گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے, اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو صدق دل سے استغفار و توبہ کی توفیق ہو رہی ہے, تو ہمارا سلوک طے ہو رہا ہے اور ایک نہ ایک دن خدا تعالیٰ اپنی محبت کو غلبہ دے کر ہمیں پھر دنیا سے اٹھائیں گے, اپنا محبوب بنا کر دنیا سے اٹھائیں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ساری زندگی بھی کوئی کیفیات نصیب نہ ہو, کیفیات محمودہ اور ثمرات محمودہ نہ محسوس ہو, پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ بچاتے ہیں لیکن حلاوت محسوس نہیں ہوتی, جس کا وعدہ ہے محسوس نہیں ہوتی. تو محسوس ہونا ضروری نہیں ہے, یقین کرنا ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ نگاہ بچاؤ گے تو ہم حلاوت ایمانی دیں گے, یہ وعدہ بالکل سچا ہے. حلاوت ایمانی ہمیں ضرور مل رہی ہے, محسوس چاہے نہ بھی ہو, اور ایک نہ ایک دن ضرور محسوس بھی ہو جائے گی. ذرا 2-4 دن جن کو ذکر و اشغال کی عادت ہے اور ذکر کرتے ہیں پابندی کے ساتھ, تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ, نمازیں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ, گناہ سے بچتے ہیں پابندی کے ساتھ, ذرا ایک دن جو ہے یہ چھوڑ کر دیکھ لو, اللہ اللہ کرنے کی بھائی آج ہم نہیں کرتے. اگر دل بے چین نہ ہو تو کہنا, تو یہی حلاوت ایمانی ہے کہ دل اللہ سے اللہ کی طرف بھاگنا چاہ رہا ہے, اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے, اللہ کا نام لینا چاہ رہا ہے, تو یہ حلاوت ایمانی کی ایک علامت ہے. اور جس دن چاہیں گے وہ اس کی مٹھاس بھی دے دیں گے. بعض لوگوں کو مانوی مٹھاس کے ساتھ حصی مٹھاس بھی مل جاتی ہے, وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. حکیم الامت کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام سائیں توکل شاہ ہے, تو وہ فرماتے تھے کہ اب حضرت کا نام لے کے فرماتے تھے, میاں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے, خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. ایسے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ حصی مٹھاس بھی عطا فرما دیتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی عطا فرمائی تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں اور زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے. کیفیت نہ آئے سمجھ لو کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, توفیق ہو رہی ہے. کیفیت نہیں ہے, ثمرات نہیں نظر آ رہے, سمجھو خدا تعالیٰ ہمارا درجہ اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں, بے کیف ذکر کی توفیق دے رہے ہیں. سبحان اللہ, بے کیف ذکر میں خدا تعالیٰ اجر دوہرا تہرا کر دیتے ہیں. کتنا بڑھا دیں تو ان کی کوئی حد و حساب نہیں ہوتا ان کے بڑھانے کا. خنجر تسلیم سے دوستو بیچارے مایوس ہونے لگتے ہیں اور غمگین رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، مگر یہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے، بھولا پن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، اور اگر تم لوگوں کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ نہ ہوتا، یعنی حرص کے اندر تم کہیں دیوانے نہ ہو جاتے، تو کافروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اتنا مال دیتے، اتنی دولت دیتے. فرعون کو بھی کتنی دولت ملی، قارون کو بھی کتنی دولت ملی، لیکن انجام ان کا کیا ہوا کہ قارون زمین پر دس رہا ہے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا. یہ لعنت کے سائے میں جیتے تھے، لعنت کے سائے میں مرے. اور مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنا غم بخشتے ہیں، یہ دولت جو سدا رہنے والی ہے، جاویدانی دولت بخشتے ہیں. وہ دولت فانی تھی، مرے ساتھ چھوٹ گئی، ساتھ چھوڑ گئے، ساتھ چھوڑ گئی. اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہمیشہ سلامت رہے گا، اور بڑے بڑے اس پر انعامات کا وعدہ ہے. تو اصلی چیز، کام کی چیز اپنے عاشقوں کو بخشی، اور بیکار اور بے فائدہ اور چھوٹ جانے والی اور فانی چیز دشمنوں کو دے دی، ان کو کھلونے دے دیے مٹی کے کہ کھا لو پی لو، کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون، تم تھوڑا بہت کھا پی لو، فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل میں تو تم مجرم ہو، تمہارا انجام جہنم ہے. اور اپنے عاشقوں کو خدا تعالیٰ نے بظاہر کچھ غم، مصیبت اور تکالیف دے دی، جس پر ان کا مقصد بھی ان کے درجات کو بلند کرنا ہے. تو بھولے بھالے نادان مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مشکل آئی، اللہ نے مشکل دی ہے تو صبر کرنے کے لیے دی ہے، تم اس پر صبر کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مومن اپنے اعمال صالحہ سے اونچا مقام حاصل نہیں کر پاتا، کمزور ہے، ضعیف ہے، یا اور کوئی مشغولیت اس کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو محبوب رکھتے ہیں، اس بندے کو، تو اس پر کچھ مسائل بھیج دیتے ہیں جس پر وہ شکر اور صبر کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. لہذا بھولے بھالے نادان مسلمان بس جو ظاہر میں نظر آتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اصلی دولت کو نہیں دیکھتے، باطنی دولت کو نہیں دیکھتے. عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی، عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا، ساری دنیا کے مزے فانی ملے، ساری دنیا کے مزے فانی ملے، غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا، غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا. ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے غم ایسا غم نہیں ہے جو ہسپتال پہنچانے والا ہے، دکھ تکلیف دینے والا ہے. یہ وہ غم ہے جو اتنا لذیذ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. تمام غموں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. سینکڑوں غم ہیں، سینکڑوں آفتیں ہیں، بس ایک غم کو پال لے، اللہ کی محبت کا غم، اللہ کو راضی کرنے کا غم. میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بار بار یہ شعر پڑھتے ہیں، وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. اسی جستجو میں اپنے کو گھلاتے رہتے ہیں، اسی غم میں اپنے کو گھلاتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ایسی زبردست دولت ہے کہ اس دولت پہ دونوں جہان کی نعمتیں بھی قربان ہو جائیں تو اس غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا اگر سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلامی پیش کریں، تو اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنا قیمتی کانٹا ہے. ذرا سی کوئی بات بنا دے، دل کو تکلیف پہنچے، شریعت کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم پسیت جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور ہمارا راستہ بدل دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استقامت سے چلنا چاہیے. اور یہ بات جو اس نے تکلیف پہنچانے والی کہی، یہی ہمارا وہ غم ہے، اللہ کے راستے کا غم. اس کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، اس کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. یہ غم جو ہمیں پہنچتے ہیں، اللہ کے دربار میں ان کی بڑی قیمت ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، آنسو نکل پڑے، تکلیف تو پہنچتی ہے، انسان تو ہے، لیکن اپنا عمل سے ہم پہاڑ کی طرح مضبوط رہے ہیں. ذرا بھی ادھر ادھر شریعت سے نہ ہلیں، چاہے کوئی کچھ بھی بات بنائے. اب جو یہ آنسو نکلے ہیں تو یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے آنسو ہیں، اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر وزن کریں گے. اس لیے اس غم کو سنبھال کے رکھنا ہے، ہاتھوں ہاتھ لینا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرے راستے کا غم ہے، یہ تو بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے. ہاں، اس سے پریشان ہونے والے نادان اور بھولے بھالے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر شیطان اس کا فائدہ اٹھا کر ان کا راستہ بدل دیتا ہے. وہ پھر جہنم کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں پابندی سے آنا جانا رکھے اور ان کے ساتھ خاص تعلق رکھے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کی یہ مکاریاں، مکر و فریب اس پر نہیں چل سکیں گے، اور وہ استقامت سے اللہ کے راستے میں چلتا رہے گا. ساری دنیا کے مزے پانی ملے، غیر پانی مجھ کو تیرا ملا. قبر کی جانب جس کی منزلیں مستند، ان کو نہ تو اپنا بنا. قبر کی جانب قبر کی جانب کی منزلیں مستند، ان کو نہ تو اپنا بنا. یہ خاص مضمون ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا، کیونکہ اس سے بڑی بربادی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ بے حیائی کا ہے، حیا اور بے حیائی کا، کہ بدنگاہی کا مرض عام سے عام ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، ظاہر میں ٹوپی داڑھی والے، ٹخنے کھلے، لمبے کرتے، لیکن چھپ چھپ کے گناہ کرنے کی عادت یہ پڑ گئی ہے، اور اس زمانے میں مزید اس سیلاب میں اضافہ ہو گیا. یہ بات تو ہمارے حضرت نے کس زمانے میں فرمائی تھی، آج سے 50-60 برس پہلے، کہ میں نے دیکھا کہ بے حیائی کا ایک سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے حضرت روئے. روح کی بیماریاں ان کے علاج میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، کہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دولت مانگی ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ دولت دے دیجئے کہ نفس اور شیطان کا مکر مجھ پر نہ چلے، اور اس کے مکر کی تدابیر بھی مجھے الہام فرمائیے، تاکہ میں لوگوں کی، امت کی ہدایت کا کام بھی کر سکوں. تو الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کس درجے کے ولی اللہ تھے، اور حضرت والا رحمہ اللہ کو کیسی کیسی الہامی تدابیر عطا ہوتی تھی جن سے وہ علاج فرمایا کرتے تھے. ایک دو جملوں کے اندر بڑے بڑے امراض کا علاج کر دیا کرتے تھے. تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں شعر میں کہ ہر زیرو کا، ہر مخلوق کا انجام کیا ہونے والا ہے قبر میں جانے والے، تو ایسے لوگوں کو مستند مت بناؤ، ایسی حسینوں حسین شکلوں پر اپنی زندگی کو برباد مت کرو. آج حسن ہے، کل تغیر آ جائے گا، زوال آ جائے گا، اور پھر آخر یہی حسین قبروں میں گل سڑ کے کیڑے ان کے جسموں کو کھا کر، ان کے اعضائے لذت جن پر انسان مرتا ہے، وہ ذرا تصور کرو کہ ان اعضائے لذت کو بھی جن کو دیکھ کر وہ حرام مزے لیتا ہے، ان کو بھی کیڑے کھا جائیں گے. ذرا تصور کرو کہ ان کو کیڑے کھا رہے ہیں، لاش میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، پھول کے پھٹ چکی ہیں اور ہزاروں لاکھوں کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. یہ انجام ہر حسین ہو غیر حسین ہو، مرد ہو عورت کو، ہر ایک کا یہ انجام ہونے والا ہے. اور کتنے قبروں میں چل جا چکے ہیں، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد نہ کرو. مانا کہ اس میں مزہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا انجام بھی تو دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. بظاہر اس میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑی خوشی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے خزاں ہے. حسن جاتا رہا، پھول کھلتا ہے، پھر آخر پتیاں مرجھا کر کس طرح گر جاتی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، پھر جھاڑو پھیر دی جاتی ہے ان پہ صفائی کے لیے. ابھی تو پھول کھلا ہوا ہے، خوشبودار ہیں، لیکن تھوڑے دن کے بعد اس کی پتیاں مرجھا کر گر جاتی ہیں اور اس پر جھاڑو پھیر دی جاتی ہے. اسی طرح سے ان حسینوں کے چہروں پر بھی ایک دن جھاڑو پھیرنے والی ہیں، تغیر آنے والا ہے، جھریاں پڑنے والی ہیں. ان پر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، ان کے پیچھے مت چلو. عشق با مردہ نباشت پائے دار، عشق با حیو با قیوم دار. حضرت فرماتے ہیں، مولانا رومی کا شعر ہے کہ عشق با مردہ نباشت پائے دار، مردوں کے ساتھ عشق کرنا، جو مردہ ہونے والے ہیں، لاش بننے والے ہیں، لاشے ہونے والے ہیں، ان پر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ پائیدار عشق نہیں ہے، عشق تو پائیدار ہے جو حی قیوم سے کیا جائے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قبر کی جانب جن کی منزلیں مستند، ان کو نہ تو اپنا بنا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، تتم الصالحات. ہمیشہ اپنے ایمان کو روزانہ یاد کرو، صبح شام یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس ان الفاظ میں تو اور بھی اچھا ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اس درد محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا. جو موجودہ ایمان ہے ہمارے اندر، جو کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور جتنا شکر کریں گے اس توفیق میں اور اضافہ کریں گے. دشمنوں کو عیش آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی تو ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ان کو ساحل پر بھی تو ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ان کی جان میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. بس ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، خوب صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ یقین کر لے کہ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے، یہ زندگی ہماری یوں ہی نہیں ہے، غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ہر ہر لمحے کا اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے، کیا کیا، زندگی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، کیا اعمال کیے اور کتنے خدا نخواستہ گناہ کیے، ہر لمحے کا حساب دینا ہے ضرور. اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں جو دی گئی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، اور کاموں کے لیے نہیں دی گئی. آخرت تو ہماری، ہم آخرت کی فکر کریں، اللہ ہماری دنیا بنا دیں گے. ہم تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر پال لیں، بس باقی سب فکریں ہماری سب فکروں کی کفایت اللہ تعالیٰ غیر سے فرمائیں گے. تھوڑی بہت محنت کام کے لیے، معاش کے لیے انسان کر لے، اور باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرمائیں گے. تو زندگی کو بنانا ہے، اس کی محنت کرنی ہے. کیا محنت ہے؟ کہ اعمال صالحہ کو کرنا ہے، جبرن کرنا ہے، دل نہ لگے تو بھی کرنا ہے. بس یہ صبر ہے، زندگی اور شریعت پوری صبر ہی صبر ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ پوری کی پوری شریعت حقیقت، اس کی حقیقت صبر ہے، کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر خوب جبر کے ساتھ، نفس پر جبر کر کے ان کاموں کو بجا لانا، مشقت اٹھا کر ان کو بجا لانا. اور اتنی کوئی مشقت پڑتی نہیں ہے، جب آدمی بتکلف کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو وہی عادت پھر عبادت بن جاتی ہے. تکلف کے ساتھ بتکلف نفس پر جبر کر کے ان طاعات کو بجا لانا. روح سلوک بھی حکیم الامت نے یہی فرمایا کہ سلوک کی روح بھی یہی ہے کہ جن طاعتوں پر طبیعت مخالفت کرے ان پر ان کی مخالفت کو برداشت کر کے ان طاعات کو بجا لانا، ان کاموں کو کرنا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوگی، علم دین کی، کہ کن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. پھر یہ ایک محنت ہے کہ جو کام ہمیں معلوم ہو گئے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا. معلوم ہوا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کو اچھا بنانا، سنت کے مطابق بنانا، نماز پڑھنی ہے نماز کو اچھا بنانا. اسی طرح مالی عبادت ہے اس کو اچھا بنانا، اچھے طریقے سے پورا پورا حساب کر کے، اور چھپا کر دینا، ریا اس میں ریاکاری شامل نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، اخلاص کے ساتھ دینا کہ ہم اللہ ہی کے لیے دیں، اور دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ والے کو خبر نہ ہو، اس طرح سے دینا. اسی طرح روزہ رکھنا ہے تو اس کو اچھا بنانا، روزہ بہترین عبادت، زبردست عبادت ہے، تو اس کو اچھا بنانا کہ بھائی اس میں غیبت بھی نہ ہو، چغلی بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو. گانے بجانے کا تو خیر بہت ہی محال، بہت دور. اسی طرح سے جو بھی گناہ ہے، گناہوں سے پاک والا روزہ ہو. تو ایک محنت تو علم حاصل کرنے کی ہے کہ کون کون سے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، کون کون سے اعمال فرض ہیں ہم پہ، کون سے واجب ہیں، کون سے سنت موقع، اور ان عبادتوں کے اندر بھی جو ارکان ہیں، مثلا نماز ہے تو اس میں ارکان ہیں، قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ایک رکن ہے، دونوں سجدے رکن ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان ایک رکن ہے. ان سب کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، اچھے طریقے سے ادا کرنا. تو یہ ہر عبادت کے اندر کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کو سیکھنا تاکہ ہماری عبادت اچھی ہو جائے، قابل قبول ہو جائے، اللہ کے دربار میں قیمتی ہو جائے. تو دو محنتیں تو یہ ہو گئی کہ ایک یہ علم حاصل کرنا کہ ہم پر کون کون سے فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ ہیں، اور پھر دوسری محنت یہ کہ ان کو اچھا بنانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا کہ اچھے کس طرح سے بنتے ہیں. اسی لیے ہمارا صبح کا جو درس ہوتا ہے بہشتی زیور کا، وہ اسی مقصد سے ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف کا درس ہوتا ہے تو وہ بھی اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. محض سننا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے. بہشتی زیور کے مسائل یہی ہیں, یہی محنت ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اچھا بنائیں. اول ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم پر کیا کیا چیزیں فرض واجب اور سنن موقعہ, اور دوسرا یہ علم ہو جائے کہ ان کو اچھا کیسے بنانا ہے. اور اس کی دوسری محنت کیا ہے, ایک مثبت محنت ہو گئی, اور منفی محنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون کون سی باتیں ناپسند ہیں, اس کا علم حاصل ہونا. یہ بھی ظاہر ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے, کیسے گناہ سے بچیں گے. تو گناہوں کا علم ہونا کہ کون کون سے گناہ ہیں, اور پھر ان کے شبہات سے بھی بچنا, تو یہ علم حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے دوری ہو جاتی ہے بندے کو, کون کون سی باتیں وہ ایسی ہیں. مثلا تکبر ہے, عجب ہے, حسد کی بیماری ہے, غیبت کی بیماری ہے, بدگمانی کی بیماری ہے, بدنگاہی کی بیماری ہے, جھوٹ کی بیماری ہے. یہ سب بیماریاں باطنی ہیں, اور ظاہری بیماریاں بھی ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی نہ رکھنا مردوں کے اندر, یہ مرض ہے, چھوٹا کرتے رہتے ہیں, کاٹتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے, تخنا ڈھانکتے رہتے ہیں یا تخنے کو اس حد تک شلوار نیچے, شلوار پاجامہ یا لنگی یا پتلون اتنی نیچے آ رہی ہوتی ہے کہ قریب قریب وہ ٹخنا ڈھکنے ہی کے شمار ہوتی ہے. بس یا بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ٹخنا ڈھکا ہوا ہے. بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے, موضع تہمت سے بچنا چاہیے کہ کوئی بھائی مومن ہمارا یہ سمجھے کہ ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. تو یہ ظاہری چیزیں ہیں, سر پہ انگریزی بال نہ رکھنا, اور مونچھوں کو کترا کے رکھنا, اور داڑھی ایک مٹھی رکھنا, اور لباس ہمارا ایسا ہو جو شریعت اور سنت کا پسندیدہ ہو, اللہ کا پسندیدہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس مبارک سے قریب قریب ملتا جلتا ویسا ہی لباس ہو. تو یہ تو ظاہر ہوا, اور باطنی یہ سب بیماریاں ہیں, بدنگاہی ہے, بے پردگی ہے, شرعی پردہ نہ کرنا بڑی بری بات ہے, بڑی بے حیائی کی بات ہے. حیا نہیں ہے اس میں جو بے پردہ پھرتی ہیں, دوسروں کو دکھاتی پھرتی ہے اپنا چہرہ, اپنا سراپا دکھاتی پھرتی ہے. لہذا اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے, عورت کو ہمیشہ پوشیدہ رہنا چاہیے. اور رنگین برقوں کا ذوق و شوق بھی جو ہے یہ بھی برا ہے, اس میں لیس لگانا, چمک دمک کرنا, یہ بھی جو ہے دل کے اندر کوئی خرابی کی بات ہوتی ہے, کہ کوئی بے حیائی کی بات دل میں چھپی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کسی طرح ہم کو دیکھیں, کوئی ہم پر متوجہ ہو. تو یہ نفس کی بڑی مکاری اور شرارت ہوتی ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے, ہم تو اپنے خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, لیکن اس کی گہرائی میں جاؤ تو نفس میں یہ بیماری, یہ مرض پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ اندر اندر جو ہے وہ نفس کی چاہت ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے, ہمیں اچھا جانے. بلکہ کالا برقع سیدھا سادہ, جو بالکل جو کوئی اس چیز سے اس طرف التفات نہ کرے, اس طرح پردے کے ساتھ چلنا چاہیے اگر باہر نکلنا ہو. اور اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے آپ کو اگر نامحرم ہے تو خوب ڈھک ڈھکا کے اور پردے سے رہنا چاہیے, اور جو نامحرم رشتے ہیں ان سے خوب پردہ کرنا چاہیے. جیٹھ اور دیور سے عورتوں کا سخت پردہ ہے, اسی طرح خالو سے پھوپھا سے پردہ ہے, اور اسی طرح تمام کزن سے پردہ ہے, اسی طرح بہنوئی سے پردہ ہے. یہ سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے کام ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ مردوں کے لیے بھابھی اور سالی سے سخت پردہ ہے, کزن سے پردہ ہے, اور چچی اور ممانی سے بھی پردہ ہے. تو یہ شرعی پردہ کرنا, یہ نہ کرنا بے حیائی ہے, اور جو ہے کرنا جو ہے حیادار آدمی ہمیشہ شرعی پردہ کرے گا. نگاہ کی حفاظت کرنا, یہ سب کام جو ہے یہ ضروری ہیں, فرض کے درجے کے ہیں. اور جو ہے اپنی غیبت کی عادت چھوڑانا, اور جھوٹ نہ بولنا, اور حسد نہ کرنا. بدگمانی کا بڑا مرض ہر انسان میں کم و بیش یہ عام ہے, بڑا مرض یہ چھپا ہوا لیکن بڑا خطرناک مرض ہے بدگمانی, دوسروں سے بدگمانی رکھنا. تو یہ اس کا بھی بڑا علاج کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے مفت میں جو ہے وہ دلیل دینی پڑے گی قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے کہ تم نے میرے بندے یا بندی کے بارے میں یہ بدگمانی کی, لاؤ اس کی دلیل لاؤ, پھر پھنس جائیں گے مقدمے میں. اور اگر نیک گمانی رکھی تو پھر اللہ تعالیٰ مفت میں اس پر ثواب دیں گے. تو اس طرح سے یہ علم ہونا کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں. اب باقی رہ گئی اس کی محنت کہ ان چیزوں کا حصول کیسے کیا جائے, نفس پر کیسے قابو پایا جائے, اور عبادات پر نفس کو کیسے مجبور کیا جائے اور جو ہے عبادات کو اچھا کیسے بنایا جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے کھیر سب سے زیادہ بہترین چیز جو دولت ہے وہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. محبت اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے, محبت تلخ کو شیریں بنا دیتی ہے, مٹھاس پیدا کر دیتی ہے, اور محبت شاہ کو غلام بنا دیتی ہے, مجبور کر دیتی ہے اطاعت میں. یہ وہ چیز ہے, وہ دولت ہے. اب اس کا حصول کہاں سے ہوگا؟ تو محبت اہل محبت کے پاس آنے جانے سے, ان سے تعلق رکھنے سے یہ محبت حاصل ہو جائے گی, جس سے کام آسانی سے بن جائے گا. ایک تو ہے پٹائی کر کے اور جبرن جو ہے کام نکالنا, اور ایک ہے کہ وہ چیز حاصل کر لینا جس کی بدولت خود بخود انسان مجبور محبت ہو جائے, مجبور اطاعت ہو جائے. وہ ہے اللہ کی محبت کا حصول. تو یہ ساری محنتیں ہم کو کرنی ہیں, اور ایک علم حاصل کرنا ہے سنتوں کا, کہ سنت کیا ہے. ہر کام میں سنت کا علم حاصل کرنا, اسی لیے ہم سنتوں کی کتاب روزانہ پڑھتے ہیں, تاکہ ہم اس کو بار بار تکرار کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں یہ آتی چڑھی جائے گی. تو ہر کام میں سنت پر اپنے آپ کو مجبور کرنا, یہ بھی ایک طاقت اپنے آپ کو جبرن اس پر ہمیں لانا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, کہ جو آدمی کمزور ہو, ضعیف ہو ایمان کے راستے میں چلنے میں, اس کے لیے بہترین اور آسان اور بڑا قیمتی راستہ یہ ہے, بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ سنتوں کو اختیار کریں. سنت کے اندر ہمارے مولانا شاہ براء الحق صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے کمزور آدمی عمل کر سکتا ہے. جو آدمی مخلوق سے ڈرتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کے لیے سنت کا راستہ بہترین راستہ ہے کہ وہ ایک ایک کر کے سنتوں کو اپنے عمل میں لے آئے. کیونکہ یہ سنتیں ایسی ہیں کہ کوئی ان کو محسوس بھی نہیں کرے گا کہ بھئی آپ دائیں ہاتھ پہلے کیوں ڈالتے ہیں آستین میں. کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں کرے گا, بھائی آپ پہلے دایاں ہاتھ کیوں, دایاں پاؤں کیوں گھر کے اندر داخل کرتے ہیں, اس لیے کہ سنت ہے. لیکن کوئی اس کو نوٹس نہیں کرے گا کہ آپ دایاں داخل کر رہے ہیں یا بایاں داخل کر رہے ہیں. گھر سے باہر آپ نے بایاں پیر کیوں نکالا, کوئی نوٹس نہیں کرے گا. آپ سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ایسی سنتوں کا نور ہمارے قلب میں ضرور آئے گا, اور اس نور کی برکت سے ہمارے ایمان میں قوت آئے گی, اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اس سے زبردست ترقی نصیب ہوگی. پھر جو باقی اعمال ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جس کو شرعی پردے کی ہمت نہیں ہے, انشاءاللہ اس نور کی برکت سے اس کے اندر حیا پیدا ہوتی جائے گی, اور ایک دن وہ جو ہے جس طرح ہمارے حضرت فرماتے تھے, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. اور کہاں تک ضبط بدنامی, کہاں تک ضبط بدنامی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بے تابی, کلیجا تھام لو یا لو کہ ہم فریاد کرتے ہیں. ایک دن ایسی قوت اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آ جائے گی کہ وہ سارے عالم کو پھر خاطر میں نہیں لائے گا, اور یقین سے اپنے دل میں جو ہے نعرہ لگائے گا, نعرہ مستانہ لگائے گا کہ اب تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے, اب تو ہم مخلوق کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اس سنتوں کا راستہ ایسا راستہ ہے, تو اس سنتوں کا علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اس پر مجبور کرنا. اب رات ہو گئی, اب ہم سوئیں گے. کھانا جس نے ہوگا وہ کھانا کھائے گا, کھانے کی سنتوں کا دھیان رکھے. اب سوتے وقت جو ہے شیطان بڑی غفلت میں بڑا تھکن سوار کر دیتا ہے, بڑا غافل کر دیتا ہے. ایسے وقت میں اپنے نفس کو ہم مجبور کریں کہ بھائی ہم سنتوں کو اختیار کریں. سنت یہ ہے سوتے وقت کی کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے تمام دروازے بند کرنا گھر کے, اور فالتو چراغ وغیرہ سب بجا دینا, اور برتنوں کو ڈھانک دینا, اور جو ہے وہ بستر کو جھاڑنا تین بار کسی چادر کے گوشے سے اس کو جھاڑ دینا, اور تین بار استغفار کر لینا, اور جو ہے وہ کچھ درود شریف پڑھ لینا, اور تسبیح فاطمہ پڑھ لینا. یہ سارے کام پانچ سات منٹ کے اندر اندر ہو سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ تین منٹ میں, چار منٹ میں, پانچ منٹ میں ہو جائے گی. اسی طرح درود شریف اور استغفار تھوڑا سا پڑھ لیا, اور چاروں قل پڑھ لیا, اور اگر اور شوق ہو تو سورہ ملک پڑھ لیا. دو رکوع کی یہ سورت ہے, کوئی زیادہ بڑی سورت نہیں ہے. تو یہ سب کام کر کے پھر ہم سوئیں, داہنی کروٹ پہ سوئیں اور جو ہے قبلہ روح ہو کر سوئیں تو اور بھی اچھا ہے. تو یہ اگر کہیں گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہو سکے تو اس طرح سے سونا چاہیے. اور کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ سے ہم دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی مسجد میں توفیق دے دینا. اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ذکر, آنکھ کھلے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی استغفار کر لیا, کوئی دعا پڑھ لی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور کسی وقت بھی اللہ سے دعا مانگ لی اور کسی وقت یہ کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو جاگتے اگر آنکھ کھل گئی تو کچھ اللہ کو یاد کر لیا, تو انشاءاللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد کو سے اپنے دل کو مزین رکھنا, اپنی زندگیوں کو مزین رکھنا. اسی طرح جب سو کر اٹھیں گے تو بیدار ہونے کی سنتوں کا اہتمام کریں. رات کو نیند کا غلبہ ہوگا لیکن بھائی چند منٹ بستر پہ بیٹھ کر یہ سارے کام کیے, بستر پہ بیٹھ کر بھائی جب تک ہم اپنی وظیفہ یہ نہ پڑھ لیں گے ہم لیٹیں گے نہیں. بس یہ ایک معمول بنا لیں اپنا کہ بھائی اب یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. دفتر کا کوئی کام رہ جاتا ہے جو صبح فوری دینا ہے تو ہم وہ آخر کرتے ہیں, نیند پر جو ہے اس کو مجبور کرتے ہیں اور وہ کام کر کے پھر سوتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہم بھی آخرت بنانے کے کام کو ہم غالب رکھیں, آخرت کی فکر ہم غالب رکھیں اور سنتوں کو اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی سنتوں کی برکت سے بہت نور پیدا ہوگا, خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور خدا تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنا لیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, ضرور اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اطاعت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ مزیدار ہو جاتی ہے. از محبت تلخ ہا شیریں شود, تلخ چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے. اور پھر نمازوں میں بھی ہمارے مزہ آنے لگے گا, دل لگنے لگے گا, ذکر و اذکار میں دل لگنے لگے گا. تو سنتوں کا خوب ہم اہتمام کریں اور علم دین کا اہتمام کریں کہ کم از کم موٹے موٹے جو علم دین ہے, فرائض اور اس کے مسائل وغیرہ, یہ سب ہم کو آنے چاہیے. اور کون کون سی باتیں گناہ ہیں ان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب علم ہوگا تو ہم بچنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یکفأ قال زید بن یحیی الرازی یعنی الاسلام کما یکفأ الاناء یعنی الخمر. قيل فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين الله فيها ما بين قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. رواه الدارمي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کو الٹایا جاوے گا, جس طرح بھرے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے, وہ شراب ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا, حالانکہ شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر کے بیان فرما دی ہے. فرمایا اس طرح ہوگا کہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس طرح اس کو حلال قرار دیں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ آج کل شراب کا نام جام صحت رکھا ہوا ہے, امت مسلمہ کو حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے ہدایت فرمائے, آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، الہبازی جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے۔ پانچویں روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من جملہ خصائص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے روز لواء الحمد ہوگا، یعنی تعریف کا جھنڈا، اور میں فخر کی راہ سے نہیں کہتا، اور جتنے نبی ہیں، آدم بھی اور ان کے سوا اور بھی، وہ سب میرے اس لواء کے نیچے ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے، جان کے کیے، انجانے کیے، چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ آپ ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے برے ارادوں سے بھی، چھپ چھپ کے گناہ کرنے کے ارادوں سے بھی اللہ واقف ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے سب معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے برے ارادوں کو نیک ارادوں سے بدل دیجئے۔ اللہ نیک ارادوں سے بدل دیجئے۔ اللہ برے ارادوں سے ارادوں کو نیک ارادوں سے بدل دیجئے۔ نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ برائیوں کے راستے مسدود فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکیوں کے راستے کھول دیجئے، برائی کے راستے بند فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے فتنے ہیں، اے اللہ سب فتن سے اور شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ظاہری فتنے ہوں کہ باطنی فتنے ہوں، ایمان کے لیے فتنے ہوں، اے اللہ تمام فتن اور شرور سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً یہ موبائلوں کے فتنے سے اور کیبلوں سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے پردگی سے، نامحرموں سے، بے تکلفی سے، اے اللہ ایسی حماقت سے، ایسی جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، میرے سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، تمام مصیبتوں سے، آفات سے اور مصائب سے اللہ حفاظت فرما، غموں سے حفاظت فرما، اللہ تنگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، روزیوں میں ہماری برکت عطا فرما، گناہوں کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور گناہوں سے ہماری حفاظت بھی فرما، اور ہم کو خوب برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول عطا فرما دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت اور رحمت نصیب فرما۔ اللہ میاں بیوی میں آپس میں خوب محبت ڈال دیجئے، اور اے اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی شریعت کے مطابق باتیں ہوں، اللہ ان کی مزاج شناسی ہو اور ان کی خدمت ہو، ہر طرح کی خدمت اور اطاعت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ انتہائی نرم سلوک کی توفیق عطا فرما، اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھائی بہن اور والدین وغیرہ، اے اللہ ان کے جو بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں اے اللہ ان کی پوری پوری ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے, جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق دے, ان کو راضی رکھنے کی توفیق دے. اے اللہ ان کو خوش کرنے کی توفیق دے, اور ان کی بے ادبی سے اور تمام بڑوں کی بے ادبی سے, علماء کی بے ادبی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو ادب نصیب فرما یا اللہ, ادب نصیب فرما, دین کا ادب نصیب فرما, علماء کا ادب نصیب فرما, والدین کا ادب نصیب فرما, مشائخ کا ادب نصیب فرما. اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما, نرم سلوک کی توفیق نصیب فرما, نرمی اور بھلائی عطا فرما. اے اللہ سختی سے اور کنجوسی سے, مغل سے, اے اللہ تمام بری عادات سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے قلوب کو پاک فرما, ہماری بری بری عادتوں کو اللہ ختم فرما. اے اللہ بری عادتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما, ہماری زندگیوں کو پاک فرما, اور اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرما, گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرما, گناہوں کے شبے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پر ہمیں ہماری مدد اور نصرت فرما. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اے اللہ اپنے کرم سے غیب سے ان کی مدد فرما, نصرت فرما, اور اللہ ان کو ذلت اور رسوائی سے بچا. اور اللہ جہاں جہاں پٹ رہے ہیں اپنے اعمال ہی کی وجہ سے پٹ رہے ہیں, اے اللہ اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما. سارے عالم میں مسلمانوں کو اللہ اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ سارے مسلمان سارے عالم کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک سے رشوت کا, سود کا اور سود کا اور رشوت کا اور چوری کا اور ڈکیتیوں کا, اور اے اللہ جتنی بھی برائیاں ہیں اور ظلم اور زبردستی ہیں, اے اللہ سب کا خاتمہ فرما. سود کا مکمل خاتمہ فرما, رشوتوں کا مکمل خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق دے, ہمارے رعایا کو قانون کی پاسداری کی توفیق دے. اے اللہ رعایا کو قانون کی پاسداری کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے ملک میں اتحاد اور اطمینان نصیب فرما, سکون عطا فرما, برکتیں عطا فرما. اور اللہ جو مصائب آ چکے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جلد از جلد ان کا بہترین بدل ہم سب کو عطا فرما, برکتوں کا نزول فرما. جو قحط پڑ رہا ہے مہنگائی کی شکل میں, قحط کی شکل میں, اے اللہ جلد از جلد اس کو دور فرما دے, اور ہم سب کو اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ایک صاحب کی سرجری ہوئی ہے, اللہ ان کی سرجری کو انتہائی کامیاب فرما دے, اور اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہ مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.